أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے، اور تمام حدیث درود و سلام عالی مرتبت باعث خلقت کائنات محمد و آل محمد کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا من حسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین بالثأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت، آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں کہ بارگاہ امامت میں اگر ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، اگر ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نقطۂ بائے بسم اللہ کی قسم تمام اعمال کی قبولیت کا سامان فراہم ہو جائے گا. حیات اسلام اور صلح معصوم کے اس عنوان پر اپنا سبق سورہ مبارکہ المومنون کی آیت نمبر 71 کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر اس آیت کا ترجمہ جو سرنامہ کلام میں پڑھی جا رہی ہے، اس آیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم سب کی بہت ساری خواہشات ہیں، ہم سب کی بہت ساری تمنائیں ہیں، ان ساری خواہشات کو، ان ساری تمناؤں کو بہت آسان سے الفاظ میں کہتے ہیں ہوائے نفس، اور ہر نفس کی ہوا الگ الگ ہوتی ہے. جس کی جیسی کیفیت ہو، جس کا جیسا مزاج ہو، جس کا جیسا ماحول ہو، جس کی جیسی خوراک ہو، جس کا جیسا ملبوس ہو، جس کا جیسا مشروب ہو، جس کا جیسا خاندان ہو اور جس کا جیسا خون ہو۔ ہوا تبدیل ہوتی ہے ان تمام تر کیفیات کے بدل جانے سے۔ تو ان تمام کی ہوائے نفس کو اگر لیجئے تو ایک ہی ماں کے پانچ بیٹے، ایک ہی ماں کے چار بیٹے، ایک ہی باپ کی مختلف اولادیں بیٹوں اور بیٹیوں کی شکلوں میں، سب کے مزاج مختلف ہیں۔ اب اگر سب کے سب مل کر چاہیں کہ گھر ان کے مطابق چلے تو گھر گھر نہ رہے گا، بازار ہو جائے گا۔ تو گھر کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ جو حق ہو اس کی پیروی کی جائے، نہ بیٹے کی بات مانی جائے نہ بیٹی کی بات مانی جائے، جو حق ہو اس کی بات مانی جائے۔ تو گھر نہیں چلتا جب تک کہ حق کی اتباع نہ کی جائے۔ ساری اولاد کی اگر خواہشات پر عمل کیا جائے، بیٹا چاہتا ہے کہ آج کھانے میں چاول استعمال ہوں، بیٹی چاہتی ہے آج کھانے میں چاول استعمال نہ ہوں، باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں کچھ اور چاہتی ہے، تو پکے گا پھر کیا؟ اگر خواہشات مختلف ہوں تو ایک خوراک نہیں ہو سکتی، تو ایک اسلام کیسے رہے گا؟ ایک خوراک۔ بہت چھوٹی سی مثالیں ہیں۔ ولو اتبع الحق، اگر حق پیروی کر لے، اور کیا انداز آیت ہے کہ حق استعمال ہوا صیغہ مفرد کے طور پر، اور جب بات آئی خواہشات کی تو صیغہ جمع استعمال ہوا، احواءہم، ان کی خواہشات۔ تاریخ یا تشریح یا روایت اپنے مقام پر، خالی ایک جملہ یہاں پر کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ حق کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے۔ چاہے شکل توحید میں ایک ہو، مقام نبوت میں ایک ہو، مزاج آل محمد میں ایک ہو، حجت خدا کے انداز احکام شریعت میں ایک ہو۔ حق کل بھی ایک تھا، باطل کل بھی بہت سارے تھے اور آج بھی بہت سارے ہیں، مگر جتنے سارے باطل مل جائیں، حق تو ہمیشہ اکیلا ہی ان کا مقابلہ کیا کرتا ہے۔ اب اتنے سارے باطلوں کے پیچھے اگر حق پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان برباد ہو جائیں۔ اور بات بڑی آسان سی ہے، ہم تو جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو حق کی ایسی پہچان ہے کہ ہم سے زیادہ اور کسی حق کی پہچان ہوگی کہ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرما چکے، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر چلے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار تو حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی ابن ابی طالب مڑ جائے۔ تو حق وہاں وہاں مڑ جاتا ہے۔ ساری دنیا حق کی پیروی کرے تو زمین و آسمان بچے، اور حق کب بچے؟ جب وہ علی کی پیروی کر لے۔ تو آئیے، حیات اسلام میں کب حیات ہے؟ حیات جب ہی تو ہے جب علی کی اتباع ہو۔ علی کی اتباع ہو تو حق میں حیات ہے، حق میں حیات ہو تو اسلام میں حیات ہے، اسلام میں حیات ہو تو مسلمانوں میں حیات ہے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں، جس کو زندگی کا ثبوت چاہیے اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ زندگی کل بھی حسینیت کے ساتھ تھی اور آج بھی حسینیت کے ساتھ ہے۔ نہ کل موت حسینیت کے ساتھ تھی اور نہ آج موت حسینیت کے ساتھ ہے، کل بھی مردگی یزیدیت کے ساتھ تھی اور آج بھی مردگی یزیدیت کے ساتھ ہے. یہ حق والے زندہ رہیں تب بھی, شہید ہو جائیں تب بھی, دونوں صورتوں میں زندہ باد ہی رہتے ہیں. اور شہداء کے عنوان سے مجھ سے التماس کی گئی تھی تو خالی ایک اور جملہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہید راہ حق, اپنے خاندان کا تعارف کرائیے تو آل محمد کا خاندان کتنا حسین خاندان ہے کہ شہیدوں کے دو ہی سردار گزرے ہیں, ایک امیر حمزہ ایک سید الشہداء. تو ہم اپنے مکتب میں دونوں سردار رکھتے ہیں, امیر حمزہ بھی رکھتے ہیں, وہ بھی گھر والے ہیں, وہ بھی چچا ہیں, چچا سید الشہداء, اور مولا متقیان کا لخت جگر بھی سید الشہداء. تو علی والے ایسے ہیں کہ آگے بھی سرداری انہی کی ہے اور پیچھے بھی سرداری انہی کی ہے, تو بھلا جب سردار ان کے ہوں تو شہید کیا غیر کے ہوں گے؟ جب سردار ان کے ہوں تو کیا شہید غیروں کے یہاں سے آئیں گے؟ بہت سے افراد کو شوق ہے اسامہ کو شہید کہنے کا, بہت سے افراد کو شوق ہو سکتا ہے یزید کو پلید کہنے کا. تو ہر ایک کو اپنے شوق پر حق ہے جو چاہے کہے, ہم تو وہی کہتے ہیں جو حق بات ہوا کرتی ہے, پسند آئے کہ پسند نہ آئے. کل بھی حسینیت زندہ باد تھی اور آج بھی حسینیت زندہ باد ہے. جس کو شہید کہلوانا چاہتے ہو ایک بات یاد رکھو, یہ سمجھ لو کہ سردار سے رشتہ بھی تھا کوئی نہیں تھا. شہیدوں کا سردار تو حسین ہے, اگر رشتہ تھا حسین سے تو ہر جانے والا شہید, اور رشتہ نہیں حسین سے تو ہر مر جانے والا ہلاک ہے شہید. نہیں سلوات پڑے محمد. اور حیرت کی بات, پھر بھی لوگ پوچھے مفتیان اسلام بتائیں. خیر ہم مفتیان اسلام کی بات چھوڑتے ہیں, فی الحال تو ضابطہ اخلاق کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آثار کچھ اچھے نہیں ہیں, مستقبل کچھ زیادہ اچھا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن میں اتنی بات کروں, جس نے جب بھی حسینیت کے خلاف قدم بڑھائے ہیں اس کے آگے انداز فرعون کے دریائے نیل ہی آیا ہے. بس اتنا خیال کرنا, جب شریف تین جمع ہو جائیں تو پھر کوئی اور بھی شریف آ سکتا ہے جو ایسی صفائی کرے گا کہ کوئی شریف باقی نہ بچے گا سوائے مشرف کے. مگر یہ سیاسی نام سلوات پڑے محمد والے. خیر کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے اعتبار سے شاید وہ ایکسپو سینٹر میں ہونے والا وہ کتب میلہ اس میں مسائل پیش آئے اس سال. کچھ صاحبان ایمان جو استفادہ کیا کرتے تھے کچھ کتب کا, وہ کچھ اسٹال بند کرانے کی خبر ہم تک پہنچی ہے. یہ آثار ہیں جب حکومت طالبان کی ہو. بہت اچھا جملہ اس وقت کہا تھا اس نے کہ کچھ طالبان داڑھی کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ طالبان بغیر داڑھی کے چلے آتے ہیں, تو یہ تو رنگ بدلتے ہیں, حق تو ہمیشہ ایک رہتا ہے. تو چلیں خدمت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کتاب کا حوالہ الخرائج میں مذکور روایت, اسے آپ اور ہم تلاوت کرنا چاہیں تو اردو کتاب کا حوالہ الدمۃ الثاقبہ جلد نمبر ایک. حالات امام مجتبیٰ کے حوالے سے یہ خبر, جس کا سرنامہ کلام ہے ابن اصغر کا جواب یا ابن اصغر کو جواب. یہ ابن اصغر کون ہے اس کی بات دیا رہی ہے. ہمارا پورا موضوع اسی سے متعلق ہے جو امام کے متعلقات ہیں شام اور حاکم شام کے حوالے سے. کہ صلح کے عنوان میں انشاءاللہ وہ بات پھر شاید کچھ آ جائے اور کچھ باقی دو دنوں میں, کہ کچھ ایسے خالص تھے مولا کے چاہنے والے جو صلحوں کو سمجھ نہیں پائے تھے, ان کے نام بھی آئیں گے. اور پھر جو ان سے امام کی ڈسکسس جو رابطہ ہوا ہے ڈسکشن ہوئی ہے اس کا بھی جواب امام نے کیا دیا ان کو, وہ بھی آئے گا. مشکل سے چار نام خاص ہیں امام کے خالص چاہنے والوں میں سے جنہوں نے اعتراض کیا ہے یا امام سے سوال کا جواب چاہا ہے. تو میں کل بھی کہہ چکا تھا کہ وہ اتنا مشکل مسئلہ تھا امام کے لیے, اتنا مشکل مسئلہ کہ جس کی بصیرت امام کی طرح نہ ہو اس کے لیے صلح مشتبہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا. تو ان افراد کا تعارف, ان کے نام اور امام سے ان کی بات چیت, وہ انشاءاللہ اسی آج کے موضوع میں شامل ہے. مگر پہلے کتاب الخرائج کا حوالہ. اس میں مسجد کوفہ ہے اور مسجد کوفہ کے ممبر سے کیا رونق ممبر ہے. کہیں لکڑیوں کا پنجرہ ہے تو کہیں ممبر, منبر, منبر, نیکیوں کی اشاعت کے مرکز کو ممبر کہتے ہیں. نیکیوں کی اشاعت کے مرکز کو ممبر کہتے ہیں. تو خیر ممبر پہ مولا متقیان رونق افروز ہیں کہ اور آپ کے سامنے مجمع بھرا ہوا ہے کہ درمیان گفتگو میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر امام سے کہتا ہے, مولا کے خطبات میں یہ آپ کو اکثر انداز ملے گا کہ خطبات بیان کرتے کرتے, خطبہ دیتے دیتے درمیان میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے اسبق بن نباتہ کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر امام سے دجال کے بارے میں سوال کر لیا تھا. خیر اس طرح کے واقعات ہیں مولائے متقیان کے, یہ خطبہ دے رہے ہیں تو کھڑا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ خطبہ جمعہ نہیں ہے, یہ خطبہ عیدین نہیں ہے, یہ ایک عام وعظ ہے جو امام کر رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں آپ کے رعایا ہوں, یعنی آپ کے یہاں کا رہنے والا کوفہ کا باشندہ ہوں اور مجھے آپ سے کچھ سوالات معلوم کرنے ہیں, کچھ بات پوچھنی ہے. دوران خطبہ امام کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اپنی بات کو روک کے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ تو تم کوفے کا رہنے والے ہو اور نہ تم ہماری رعیت میں شامل ہو, تم تو شام سے آئے ہو, تمہارا نام, تمہارے باپ کا نام, تمہارا علاقہ ہم تمہیں سب بتائے دیتے ہیں, جھوٹ کیوں بول رہے ہو تمہیں. انسان سب کو چلا سکتا ہے, بڑے ہوشیار ہیں لوگ, سب کو چلا سکتے ہیں لیکن حق کو نہیں چلا سکتے. تو امام سے جھوٹ بول رہا تھا کہ میں آپ کے رعایا ہوں, کوفے کا رہنے والا ہوں. امام صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہو, تم شام سے آئے ہو, روایت میں نام نہیں اس کا, فلاں لفظ ہے کہ تمہارا نام فلاں, تمہارے باپ کا نام فلاں, تمہارا علاقہ فلاں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں حاکم شام نے بھیجا ہے اور حاکم شام کے پاس ابن اصغر شہنشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے تھے. یہ ابن اصغر, ابن اصغر شہنشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے تھے اور حاکم شام کو ان سوالوں کے جوابات نہیں آتے تھے. اس نے تیرا انتخاب کیا کہ تو بہت چالاک تھا, بہت عیار تھا اور تو مجھ سے جوابات اگلوانے کے لیے آیا ہے. ان سوالات کے جوابات مجھ سے اگلوانے کے لیے آیا ہے اور وہ سوالات کے جوابات جب تو لے کر جائے گا اور حاکم شام جب ان سوالات کے جوابات کو شہنشاہ روم کی طرف بھیجے گا تو شہنشاہ روم جوابات دیکھ کر اس سے حاکم شام کی قابلیت نہیں سمجھے گا اور نہ اسے خلیفہ رسول سمجھے گا. الفاظ یاد رہیں, ایک ایک لفظ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. حاکم شام جب جوابات بھجوا دے گا تو شہنشاہ روم جوابات دیکھ کر اسے معاویہ کی عقل مندی نہیں سمجھے گا, تو سمجھ جائے گا کہ جوابات کہیں اور سے آئے گا, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. البتہ تو آیا ہے تو اب میرا وقت برباد نہ کر, یہ جملہ ہے. میرے ان دو فرزندوں میں سے جس سے چاہے سوال کر لے. بڑے محمد والے کہ کچھ ڈرون سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ سے ڈرون خود ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں تو ہمیں بھی اتار سکتے ہیں. تو خیر یہ بات ہو رہی تھی امام کے سوال کے جواب کے حوالے سے. فرمایا میرا وقت برباد نہ کر, یہ میرے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ان میں سے جس سے چاہے پوچھ لے. اچھا اس نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بڑے والے سے پوچھ لوں. کیا پوچھ لیں؟ جب جیسے متوجہ ہوا امام مجتبیٰ کی طرف تو ارشاد فرمایا میرے مولا نے کہ تو زحمت نہ کر, سوالات بھی میں بتاتا ہوں اور سوالات کے جوابات بھی میں بتا دیتا ہوں. اس نے عجیب جملہ کا کہتا ہے کہ بابا نے تو حیران کیا ہی تھا, لگتا ہے بیٹا تو اور بھی آگے آگے جا رہا ہے. اور اب یہاں روک کر دل چاہتا ہے کہ وہ حاکم شام نے جو اشعار کہے مولا کی شان میں. اچھا یہ عجیب بات ہے, عجیب سیاست ہے, عجیب رنگ ہے. حاکم شام کی طرف سے کل جملے آپ نے سنے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ گرم ہو گیا تھا. اس نے امام مجتبیٰ کی شان میں اشعار بھی کہے حاکم شام نے. اب جملہ سنیے گا, اگر کوئی امام مجتبیٰ کی شان میں اشعار کہہ لے تو مومن نہیں ہو جاتا. حاکم شام نے اشعار کہیں, مولا کی شان میں کیا اشعار کہیں, خالی وہ ایک جملہ کافی ہے. کہتا ہے ام الحسن, حسن کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جب چلتے ہیں تو موت ان کے قدم کے پیچھے قدم رکھ کے چلتی ہے. گویا حسن کے نقش پا جو بنتے جاتے ہیں ان پر موت ایسے ایسے چلتی ہے جیسے اتباع حسن کر رہی ہو. اور بھلا شیر کا بچہ شیر کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ امام کی شان بیان کرتے ہوئے حاکم شام کے اشعار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ تمام جو موضوع پڑھ رہا ہوں آپ کو ریڈ کرنا ہو تو کتاب کا نام میں نے پہلے بھی لیا تھا اور مجھے فخر ہے میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام صلح امام حسن ہے اور رائٹر کا نام شیخ راضی آل یاسین ہے. ٹھیک, تو خیر بات ہو رہی تھی اس شخص کی جو امام مجتبیٰ کی بات سن کر حیران رہ گیا. اچھا سوالات بھی آپ بتائیں گے؟ جی, یہ کل چھ سوالات ہیں. سوال جو حاکم شام کے پاس بھجوائے گئے شہنشاہ روم کی طرف, سوال نمبر ایک, حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو سن جواب سن, سوال سن جواب سن. تیرا کام صرف سننا ہے, تیرا کام صرف سننا ہے. حق اور باطل کے درمیان صرف چار انگلیوں کا فاصلہ ہے کہ جو انسان آنکھ سے دیکھے وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جو انسان کان سے سنے وہ کبھی حق ہوتا ہے کبھی حق نہیں ہوتا. تو امام کے الفاظ نے اسے باطل کہا اور اسے حق کہا. سنی سنائی بات کو آج سارے معاشرے کے مسائل ختم ہو جائیں اگر کانوں کے لوگ پکے ہو جائیں. لوگ ناک کے تو بڑے پکے ہیں, کان کے پکے نہیں بنتے ہیں. ناک کا تو بڑا خیال ہے کہ ناک کٹ جائے گی, کان بھی تو پکے بناؤ نا. ادھر کی سنی وہاں کی سنی, ہم تو سنی انسنی کر دیتے ہیں. جو دیکھا وہی حق ہے. تو غار کا واقعہ سنا ہے, غار کا واقعہ سنا ہے, دیکھا نہیں ہے. غدیر خم کا منبر دیکھا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, غار کا واقعہ سنا ہے. غار میں تو دو ہی تھے, تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. یہاں تو 1,20,000 کا مجمع ہے. پھر امام فرماتے ہیں سوال نمبر دو, زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ پوچھا گیا ہے. کہ کتنا فاصلہ ہے. زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کو امام نے دو طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک مظلوم کی آہ و فریاد ہے جو زمین سے سفر کرتی ہے تو ایک لہجے سے بھی پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر نگاہوں کے اعتبار سے, اچھا یہ جملہ یاد رہے میں پھر دوہرا دوں کہ معصوم کا کوئی بھی جواب معصوم کے علم کی بنیاد پر نہیں ہے, سائل کی برداشت کی بنیاد پر ہے. مطلب بڑا آسان سا ہوا, اگر کوئی بہت ڈبل ایم اے ماسٹرز کیے ہوئے شخص سے کوئی 5 سال کا بچہ پوچھے انکل پانی کسے کہتے ہیں, 5 سال کا بچہ پوچھے پانی کسے کہتے ہیں, تو اب وہ ڈبل ایم اے جو کیے ہوئے شخص ہیں, کیمسٹری میں کیا ہو کہ بایولوجی میں کیا ہو کہ کسی اور سبجیکٹ میں کیا ہو, وہ کہیں کہ نہیں ایسا ہے, وہ پہلے ہائیڈروجن بنتی ہے پھر آکسیجن کے دو مالیکیول آپس میں ملتے ہیں اور جب وہ دو ملتے ہیں تو پانی کہلاتا ہے. 5 سال کا بچہ حیرت سے دیکھے گا اوپر سے نیچے تک کہ یہ اپنے علم کو مجھ میں ڈالنا چاہتے, ممکن نہیں. ظرف عقل کہتی ہے, عقل کہتی ہے پہلے برتن دیکھو پھر بھرنا کتنا بھرنا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ گلاس میں آپ نے جگ بھر کے پانی ڈال دیا ہو, بلوات بڑے محمد والے یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں سائنسی اعتبار سے ان کے لیے بہت سے مسائل آج ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ مسائل کیا. آسمان کسے کہتے ہیں, اچھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عربی سے اردو کا ترجمہ اور پھر عربی زبان کی وسعت اردو کی تنگی نظر کہوں تو غلط ہو جائے گا, تنگی دامن کہوں صحیح رہے گا. اردو کے پاس الفاظ نہیں ہیں. آسمان کسے کہتے ہیں, آسمان وہ آسمان نہیں ہے, ہر بلند کو آسمان کہتے ہیں. جب ہر بلند کو آسمان تو ہر پست کو زمین کہتے ہیں, ہر بلند کو آسمان کہتے ہیں. اب ایک جملہ کافی ہے, مولا فرماتے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں میں زمین سے زیادہ آسمان کا راستوں کو جانتا ہوں, میں بلندیوں کو. اللہ اکبر, تو ہر بلندی کو آسمان کہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے جو بارش کا سلسلہ بیان کیا وہ آسمان سے بیان کیا, حالانکہ بارش آسمان سے نہیں ہوتی. ارے ذرا سا ٹکٹ کٹوائے گی کسی بھی ایئر کرافٹ میں بیٹھنے کے لیے, جیسے ہی یہ ایئر کرافٹ اوپر جائے گا بادلوں سے اوپر تو معلوم ہو جائے گا کہ بارش ہوتی کہاں سے ہے. آسمان کیا ہے, ہر اونچے کو آسمان کہتے ہیں. فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے, کہ اگر نگاہ کے اعتبار سے دیکھو تو حد نگاہ کو آسمان کہتے ہیں, آہ کے لحاظ سے مظلوم کی فریاد پہنچ جائے, اور نگاہ کے لحاظ سے جو حد نگاہ جہاں جا کر رک جائے, جہاں رکے جس کی نگاہ جہاں رکے وہی آسمان ہے. کسی کی نگاہ رکے بادل پر, کسی کی نگاہ رکے چاند ستاروں پر, کسی کی نگاہ رکے لوہے محفوظ پر, ہر ایک کی نگاہ کے سفر کو آسمان. سلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی میں کیا بتاؤں کہ جن کو گھڑی کی سوئیاں نہیں دکھتی وہ چاند دیکھنے پہنچ جاتے ہیں, کیا دیکھیں. جن کو ٹائم دیکھنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کوئی ذریعہ ہو, وہ چاند کیسے دیکھیں گے. ارے جنہیں کبھی بنو ہاشم کا چاند دکھائی نہ دیا ہو وہ مہینے کے چاند کیا دیکھیں گے, وہ تو اپنے گھر میں پوچھ کے جاتے ہیں بیگم سے کہ کیا اعلان کرنا ہے. سلوات پڑھے محمد والے. سوال دو ہو گئے. سوال نمبر 3, مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے. اب علمی اعتبار سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں, مگر مجھے اس واقعے سے خالی امام کا اور حاکم شام کا جو ربط سلو کے عنوان سے بن رہا ہے وہ بیان کرنا ہے خیر، ورنہ مشرق مغرب کے فاصلے پر بہت سارے مسائل موجود ہیں. وہ تاریخ، وہ قرآن کا وہ جملہ، وہ ایک شخص ہے جو چلا ہے، اس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کیا ہے. ذوالقرنین کی بات کروں یا قرآن کی اور آیات سے استفادہ کروں، مشرق مغرب کیا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ ارشاد فرمایا، بھائی اس زمانے میں کچھ تھا نہیں سمجھنے کے لیے نا، فرمایا سورج کی ایک دن کی مسافت ہے مشرق سے مغرب کا فاصلہ. سورج کی ایک دن کی مسافت ہے مشرق سے مغرب کا فاصلہ، اتنا سمجھ لے وہی کافی ہے. اس کے بعد امام نے پھر سوال ارشاد فرمایا، پوچھا گیا ہے مخنث کے بارے میں کہ مخنث کیا ہوتا ہے، تو مخنث وہ سیکس کا مسئلہ کہ وہ نہ ہی میں اور نہ شی میں، نہ مرد نہ عورت. اس کے لیے دو طریقے معلوم کرنے کے، ایک سن بلوغ ہے اور ایک اس کے علاوہ اس کا اس حالت میں معلوم کرنا جبکہ وہ بیت الخلاء کو استعمال کر رہا ہو. تو ان دو کیفیات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا اس کا میراث میں حصہ مردوں والا ہوگا یا عورتوں والا ہوگا. سوال بھی بیان کر رہے ہیں اور سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، وہ سوال جو تجھ سے بھجوائے گئے ان میں ایک سوال، آخری سوال، کہ وہ دس چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے زیادہ ایک سخت ہیں، تو سنو سب سے سخت پتھر ہے. سب سے سخت پتھر ہے، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت پھر آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت پھر پانی ہے کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ سخت پھر وہ بادل ہیں کہ جو پانی کو اٹھا کر چل دیتے ہیں، اور بادلوں سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے تو جہاں چاہے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے اس کے اشارے پر ہوا چلتی ہے، جس کے اشارے پر ہوا چلتی ہے. اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے، اس فرشتے کو بھی خاموش کر دے گا. ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی خاموش کر دے گی. اور موت سے زیادہ سخت ہے امر جو موت کو بھی ٹال دیتا. سلوات پڑھے محمد والے، تو یہ پورے سوالات کے جوابات حاکم شام نے منگوائے شہنشاہ روم کو بھیجنے کے لیے. دو کام ہیں، ایک اپنی قابلیت جھاڑنا اور دوسرا خلافت رسالت کے لیے اپنے آپ کو اہل منوا لینا. اور مستقبل کی پیشن گوئی پہلے ہی ہو چکی ہے کہ یہ دونوں میں فیل ہو جائے گا. ارے وہ تو ہمیشہ فیل ہی ہوتا رہا، اتنا فیل ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول بلاتے تھے تو گھر میں کھانا کھا رہا تھا، کہا میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ویسے شاید کسی کو بد دعا نہ دی ہو، مگر وہ جملہ ہی کافی ہے کہ اب تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. تو یہ کون ہے؟ یہ وہی شخص جس سے امام کی سلو ہو رہی ہے. اور سلو میں شرط نمبر تین، وہ شرطیں ہو گئی، روکا سب امیر المؤمنین، کہ چھوڑنا ہوگا حاکم شام معاویہ کو امیر المومنین پر جو لانت کروائی جا رہی ہے، سب کی جا رہی ہے. میں نقل کفر کر رہا ہوں لفظ لانت کہہ کر، سب برا کہنا، سب برا کہنا. آج تمام کے تمام پاکستان کے علماء متفق ہونے کو چلے ہیں برادران کے، کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی جائے، سوائے اذان اور عربی خطبے کے اور کچھ بیان نہ ہو، زبانیں کاٹ دو، زبانیں کاٹ دو، ختم ہو جائے مسئلہ. ارے یوں کہو کہ حق بات بیان ہو, باطل کچھ بیان نہ ہو. ہے ہمت؟ ہے ہمت؟ برداشت کر سکیں گے اس مسئلے کو؟ حق بات بیان ہو. این یترک سب امیر المومنین, شرط نمبر تین یہ بتا رہی ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین, اور ان پر حاکم شام کی حکومت کے زمانے, اس کے علاقے میں سب کتنے ہزار ممبروں سے مولائے متقیان پر سب, والقنوت علیہ بالصلاۃ, اور حالت نماز میں قنوت میں سب. شرط نمبر تین کے الفاظ ہیں, ایک ممبر, ایک اس کے علاوہ تخت, ایک جگہ جگہ, حتیٰ کہ نماز کے قنوت میں. اللہ اکبر. امام نے کتنے حسین انداز سے منوا لیا, امیر المومنین ہے علی بن ابی طالب. یترک سب امیر المومنین, کیسے چھوڑنا پڑے گا معاویہ کو امیر المومنین پر سب کیے جانے کی روش کو. اور جو قنوت میں ان کا نام لے کر سب کیا جاتا ہے, وہ چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد فرمایا وہ اللہ یذکر علی الا بخیر. ایک ایک جملہ اتنا معجزانہ ہے کہ پہلے حصے میں استعمال ہوا امیر المومنین, دوسرے حصے میں اب استعمال کیا مولا کا نام اللہ یذکر علی الا بخیر. اور خبردار, حاکم شام علی کا ذکر نہیں کرے گا سوائے خیر کے. اللہ اکبر. زبانوں پر, اچھا وہ جملہ آپ کے اذہان عالیہ محفوظ رہا ہوگا کہ جو علماء پڑھا کرتے, کہ جب گھر کی بات تھی اللہ کے رسول سے سوال کر رہی تھی محترمہ, تو سوال میں پوچھا تھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ, جب تک علی سامنے موجود ہوں تو علی کے چہرے پر نکاح کرنا عبادت ہے, اور جب علی سامنے موجود نہ ہو تو یہ عبادت کیسے انجام پائے گی؟ فرمائے ذکر و علی ابن ابی طالب عبادہ, علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ٹھیک. پھر فرمائے اللہ کے رسول کے جواب میں پھر کہتی ہیں کہ اگر ذکر علی پر تالے لگا دیے جائیں, زبان بندی ہو جائے, زبان بندی ہو جائے, یہ سوال ہے یا مستقبل کے منصوبوں کا اعلان ہے کہ اگر زبان پر تالے لگا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا کہ تم جو چاہو کرو, ہم ہر مسئلے کا حل بتا کے جائیں گے. کیا بتایا؟ کہ حب علی ابن ابی طالب عبادہ, علی ابن ابی طالب کی محبت بھی عبادت ہے. تو اللہ کے اس ولی نے اس شرط نمبر تین میں حاکم شام, پہلے تو یہ الزام ثابت کیا کہ سب کرتا تھا. اگر سب نہ کرتا ہوتا, لفظ یترک پر اچھل پڑتا کہ مجھ پہ الزام ہے, میں تو کرتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں حاکم شام تھا, مگر آج کی طرح کا منافق نہیں تھا. بہت غور کیجیے گا. حاکم شام تھا, لعین ابن لعین تھا, ہے, مگر آج کی طرح کا منافق نہیں تھا. جو بہت سے میڈیا پر آ کر افراد اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے بڑھے ہوئے. بہت غور کی, کھل کے اس نے آئیں گے تو رکا. اگر نقاب پہنے ہوئے ہوتا اس حوالے سے تو کہتا نا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں یہ شرط. ہمارے یہاں تو کوئی امیر المومنین کو سب نہیں کرتا. اور امام نے ایک جملہ اس میں اور شامل فرما کر, یعنی یہ جملہ جو آپ نے بیان فرمایا, اس سے میرے مولا نے حاکم شام کے لیے لفظ امیر المومنین کی گنجائش ختم کر دی. یہ امام, یہ امام کی بصیرت ہے. امام نے ان کو امیر المومنین کا, اور دو ہو نہیں سکتے, یہ بھی اور وہ بھی, دو متضاد تو امیر المومنین نہیں ہو سکتے. اگر علی کو امیر المومنین مانا جا رہا ہو تو پھر جو بھی ہوگا, مومن ہوگا یا منافق ہوگا, امیر المومنین کوئی نہیں ہوگا.
اور محمد و آل محمد بلند
میں تو بہت آہستہ آہستہ لے کے چل رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے شرائط بیان کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے اور سننے کے لیے یہ آپ کی محبت ہے. میں کہتا ہوں جو قبل و کعبہ کو قبل و کعبہ سمجھ رہے ہیں ان کی صلوات پڑھے محمد والے. صرف ایک طالب علم کچھ بھی نہیں. میں جملے ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع ہے خشک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اَن يَتْرُكَ سَبَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقُنُوتَ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ, اس کو چھوڑنا پڑے گا جو امیر المومنین پہ سب کرتا ہے, وہ چھوڑنا پڑے گا. جو نماز کے قنوت میں سب کرتا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. وہ اللہ یذکر علی اللہ بخیر, اور حاکم شام علی کا ذکر نہیں کرے گا, جب کرے گا خیر کے ساتھ کرے گا. تو مولا نے تو اس کو بھی ذکر علی کی دعوت دے دی. اب اگر ہو کوئی اگر ایسا کہ جو اپنی نجات چاہتا ہو, تو ذکر علی کی دعوت تو بالکل ایسے تھی جیسے عبد الرحمن ابن ملجم کو مولا متقیان نے نماز کی دعوت دی. یہ جانتے ہوئے کہ اس کی نماز نہیں ہے, پکا جہنمی ہے, اس کی نماز ہو کہ نہ ہو, ان کو ثواب مل جائے گا نا, اٹھانے کا سلوات پڑے گا محمد والے محمد. بھائی لوگ ایمان لائیں نہ لائیں, انبیاء کو محنت کا ثواب ملے گا نا, نہیں ملے گا. تو امام نے حاکم شام کے ساتھ صلح کے شرائط میں شرط نمبر 3 میں جملہ مکمل کیا, لا یذکر علی اللہ بخیر. اس کے بعد شرط نمبر 4, اب ذرا سنبھل کے سنیے گا, استثناء الگ کرتے ہوئے. کس کو الگ کرتے ہوئے؟ بیت مال الکوفہ, بیت مال جو کوفے کا ہے اس کو الگ کرتے ہوئے. اچھا یہ بات بتا دوں, اس میں بعض شرائط ایسی ہیں جن میں اختلاف تاریخ موجود ہے, کسی نے کچھ حصہ قبول کیا ہے, کسی نے قبول نہیں کیا ہے, کہیں اختلاف کیا ہے کہیں اختلاف نہیں کیا ہے, اور یہ نچوڑ ہے ان تمام کتابوں سے جو انہوں نے جمع کیا. فرماتے شرط نمبر 4 میں امام نے لکھا, اب امام نے لکھا یا عبداللہ ابن عامر نے جو وہاں سے آیا تھا اور امام سے بیان کرتے جاتے تھے وہ لکھتا جاتا تھا. اس کا بھی امکان ہے کہ امام نے الگ لکھا ہو, پھر اس کو لکھوایا بھی ہو. شرط نمبر 4 الفاظ کیا ہیں؟ استثناء ان بیت مال الکوفہ. کتنا ہے؟ 50 لاکھ درہم کوفے کے بیت المال میں موجود ہیں. کوفے کے بیت المال میں کس وقت یہ معاہدہ ہو رہا ہے؟ 50 لاکھ درہم موجود ہیں. فلا یشملہ تسلیم الامر, وہ 50 لاکھ حاکم شام کے تسلیم امر میں شامل نہیں ہوں گے. یہ بڑے مسائل ہیں, اور واقعی خلائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب شہادت کے بعد جو خطبہ دیا ہے, مولا کی شہادت کے بعد جب خطبہ دیا ہے آپ کے بیٹے نے, تو فرمایا کہ بیت المال میں سے مولا نے کچھ نہیں لیا، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، آپ نے خود اپنی ملکیت یا مال یا دولت میں جو چھوڑا وہ صرف 700 درہم تھے۔ وہ 700 درہم بھی اس لیے تھے کہ مولا اپنے گھر والوں کے لیے غلام خریدنا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ خطبے کی مولا کی، مولا متقیان کا انداز یہ کہ آپ پورا بیت المال خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ابھی 7 مہینے کے دورانیے میں جو مولا مجتبیٰ کی حکومت کا مسئلہ ہے، اس میں اتنا اسٹیبلش کیا امام نے کوفے کی گورنمنٹ کو کہ 50 لاکھ درہم اس وقت گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ فلا یشملہ، یہ 50 لاکھ حاکم شام کو نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ الفاظ کیا ہے، وعلی معاویہ، اس پر لازم یہ ہے کہ ان یحمل الی الحسین، کہ پہنچائے گا حسین کو، کیا پہنچائے گا، الف درہم، 20 لاکھ درہم فی کل عام، ہر سال 20 لاکھ درہم سرکار سید الشہداء یعنی مولا حسین کو دینے پڑیں گے۔ شرط نمبر 4 کا ابتدائی مرحلہ بیان کر رہا ہوں، وَأَن يَفْضُل یا وَأَن يُفْضِل، اس کو فضیلت دینا ہوگی بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم کو، کس پر، بنی عبد شمس پر، بنی ہاشم کے ہر ایک فرد کو فضیلت دینا ہوگی، ہر ایک فرد کو فوقیت دینا ہوگی اپنے خاندان والوں پر۔ پھر فرماتے ہیں شرط کو بیان کرتے ہوئے علماء، جس میں امام نے ان کا تذکرہ کیا، بہت غور کیجئے گا، ایسے متاثرین کے لیے اعلان ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ نے کتنی امداد دی ہے، فلاں حادثہ ہوا، راولپنڈی کا ہوا، کراچی کا ہوا یا کوئٹا کا ہوا، تو جو متاثرین ہیں شہیدوں کے لواحقین کو کیا ملے گا، زخمی انہیں کیا ملے گا، وہ اَن يَفْرُقْ فِي كُلِّ اولاد، اور بانٹے کا سب میں، ان اولادوں میں کون اولادیں، ان کی اولادیں کہ من قتل مع امیر المومنین یوم الجمل، کہ جو قتل کیے گئے امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں، ان کی اولاد کو بانٹے گا۔ ابھی کیا بانٹے گا، بانٹائے گا اور بانٹے گا ان کی اولاد کو، وہ اولاد من قتل معہ صفین، کہ جو صفین کی جنگ میں قتل ہو گئے ان کے یتیم بچوں کو، ان کے گھر والوں کو حاکم شام بانٹے گا۔ کیا بانٹے گا، اب الفاظ، الف درہم، 10 لاکھ درہم، ٹھیک۔ شرط نمبر 4، 50 لاکھ وہ رہیں گے، ہر سال 20 لاکھ مولا حسین کو ادا کرنے ہوں گے، اور جتنے بنو ہاشم ان کو فوقیت دینا ہوگی عطیات میں، ہادیوں میں اور تحفوں میں۔ اس کے بعد کہ جو ان دو جنگوں کا نام خالی، اس شرط میں جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ نہروان کا نام یہاں پر نہیں، ان کے مقتولین جو ورثہ ہیں ان کے، ان کو 10 لاکھ روپے امداد کے طور پر حاکم شام کو دینا پڑے گا۔ یہ سب مال آئے گا کہاں سے، اس سے آج کی گورنمنٹ چلا رہی ہے نا بیٹھ کر، خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، تو آئے کیوں تھے پھر، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ خزانہ خالی کیسے ہو رہا ہے، اگر خالی تھا تو آئے کیوں تھے، بیوقوف تھے جو آ گئے، بڑی منتیں مانی تھیں، بڑے پیر صاحب کی بکرے قربان کیے تھے کہ گورنمنٹ مل جائے، مل گئی ہے، سنبھالو۔ مگر سلام ہو اس معصوم پر جو حکومت دے رہا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ خرچے بیان کر کے اخراجات کے لیے آمدنی کے ذریعے بیان کر رہا ہے. فرمائیے سب کے سب کام کس سے ہوں گے؟ کا احواز کے قریب جو اب جرات کا علاقہ ہے وہاں سے آنے والے محاصل سے تو سارے خرچے پوری کرے گا. فارس ایران احواز اس کا ایک علاقہ, اس کے قریب جو لفظ استعمال ہوا ایک دریا کا کنارہ ہے غالباً الف بے جیم رے الف دال اب جرات یا اب جرات, وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے یہ سارے اخراجات پورے کیے جائیں گے. شرط نمبر چار امام جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شرط حاکم شام پوری نہیں کرے, امام جانتے ہیں. ارے امام کی بات کیا کرتے ہیں, آج آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے افراد کو کہ جو بڑے بڑے معاہدے کر کر کے مکر جاتے ہیں, وہ کوئٹہ کی تاریخی واقعات ہوں یا اس کے علاوہ حکومت سازی کے معاملات ہوں ماضی کے, سب جانتے ہیں آج اور کل. تم معصوم نہ جانتے ہوں گے کہ جتنی شرطیں لکھوا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوگی, یعنی کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا. لیکن اس نے شرطیں قبول تو کر لی, یہی کافی ہے. شرطیں قبول تو کر لی, مولا حسین کا مقام سمجھ میں آیا کہ ان کو یہ دینا پڑے گا کہ یہ میرے بعد کون ولی ہے. اسپیشل مقام حکومت معاویہ میں سرکار امام مصطفیٰ نے مولا حسین کے لیے قرار دیا ہے. اس سے پہلے والی شرط بتا چکی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو حکومت حسین کے لیے ہوگی, اور 20 لاکھ درہم سالانہ. اب میں جملہ کہوں گا, ارے جو باق فدق نہ دے سکے وہ بھلا یہ 10 لاکھ 20 لاکھ کہاں سے دیں گے. البتہ یہ اقرار کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا حق قبول کیا جائے, دو نہ دو الگ بات ہے. حاکم شام کو اگر اعتراض ہوتا تو کہتا یہ کیوں حسین کو دوں بھائی, ان کو کیوں دوں میں, تو لفظ کیوں نہیں ملتا, نہیں دوں گا ملتا ہے. محمد والے بہت غور کیجیے گا, لفظ کیوں نہیں ملتا, کہ کیوں لکھ دیا یہ, ان میں خاص بات کیا ہے حسین میں علیہ السلام کہ نہیں ملتا, نہیں دوں گا یہ کہا اس نے بعد میں کہ ساری شرائط میرے پاؤں کے نیچے. لیکن عمل نہ کرنے کے لیے نیچے پاؤں کے لیے کسی شرط پر اعتراض نہیں کیا اس نے کہ کیوں لکھ دیا, 10 10 لاکھ بانٹوں میں ان کو کیوں بانٹوں, نہیں ان کا حق قبول کیا. حق قبول کرنا اور ہے اور حق دینا اور ہے. تو امام نے اپنی سلو کے ذریعے سے حاکم شام سے حق قبول کروا لیا.
عظمت جناب امام حسین امام حسن علیہ السلام پر بلند تر سلوا.
آج کی حد تک بات یہاں روکتے ہوئے, باقی سب سے طویل شرط وہ 2 دن مکمل ہوگی, شرط نمبر 5 شرط نمبر 4 مکمل ہو گئی. کل 5 شرطیں, اور ان 5 شرطوں کے ساتھ امام نے سلو کو مکمل کیا, اور غالباً اتفاق سے 5 لوگ ہی ہیں جو اس کے مخالف ہوئے چاہنے والوں میں سے, اور میں سے خالی ایک کا نام آج دیتا ہوں جو سلح کا مخالف ہوا. یہ کون شخص ہے؟ مستقبل میں بھی اپنی ابھی آپ نے ان کا نام سنا ہے. کب سنا ہے؟ جب شام پر حملہ ہوا تو ایک صحابی اور رسول کی قبر کھودی گئی, تو نام یاد آ گیا ہوگا, حضرت حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی, 2 انداز سے پڑھا جاتا ہے. معروف لفظ حجر ابن عدی، بہت بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ مستجاب الدعوات، حالت اسیری میں ضرورت پڑی پانی کی تو خدا نے بارش برسا کر پانی دیا ان کو. رات میں قافلے نے قیام کیا، یہ اسیر ہیں، کہا مجھے نماز شب پڑھنی ہے، باہر نکل کے کب بھاگ جاؤ گے؟ نہیں بھاگوں گا، باہر درندے آپ کو کھا جائیں گے. اور نماز شب پڑھتے رہے، درندے حجر کا طواف کرتے رہے. مہاراج الازرا بستی میں سب سے پہلے اذان دینے والا، جھنڈا گاڑنے والا یہی شخص ہے، جہاں ان کی اپنی قبر ہے وہ وہی بستی ہے جہاں آپ سب سے پہلے اذان کہی تھی. میں نے یہ فضائل کیوں بیان کیے کہ اتنی بڑی شخصیت بھی امام کے صلحوں کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئی. میں یوں کہہ لوں کہ یہ مخالفت نہیں ہے، یہ امام کی محبت کا وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے کہ ہم تو لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، خون کھول رہا ہے. حاکم شام کا نام سن کر رگیں تن جاتی ہیں. آخر وہ کیا وجہ ہوئی کہ امام نے سلو کر لی؟ یہ بہت سی مثالیں ہمارے آپ کے لیے ہو سکتی ہیں بھی کہ اگر ہماری کوئی قیادت کوئی بات کر دے اور ہمیں برداشت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسے ہی وہ مومن خالص ہے مگر معرفت تھوڑی کم ہے. مومن تو خالص ہے، معرفت تھوڑی سی کم ہے. تو شکوہ و شکایت تھی، ماحول بنا ہوا تھا کہ ہم تو تیار تھے، اب بھلا اس حاکم شام سے اب مصالحت کے بعد ہمیں جھکنا پڑے گا. بات پڑھ لے محمد والے، ٹھیک. تو حجر ابن عدی سے امام نے تنہائی میں جب سب چلے گئے اٹھ کر تو اپنے قریب بلا لیا اور قریب بلا کے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا دیکھ رہے ہو حجر، اس سے زیادہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. حجر تم جو سمجھتے ہو کہ لشکر کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، حجر میں جانتا ہوں. اور یہ سلو اصل میں میدان تبدیلی جنگ ہے. بہت غور کیجیے گا، یہ سلحو تبدیلی میدان جنگ ہے. یہاں کی سلو کربلا کی جنگ ہے. اب اس میں کتنی گہرائی ہے، اور وہ پھر جملہ میرا مکمل ہو گیا کہ عاشورہ شہادت سے پہلے حسنی ہے اور شہادت کے بعد حسینی ہے. تو صلحوں کا میدان کربلا کے میدان جنگ کا باعث بنے گا. اور ایسی شکست فاش ہوئی یزیدیت اور اس کے پورے خاندان کو کہ آج کتنا بھی سر اٹھا لے لیکن حسینیت پھر بھی سر بلند ہے. رونے والوں، آج دل چاہتا ہے کہ امام کی قربانیاں کربلا میں ہیں نا، مولا حسن کیوں بیان کروں؟ اگر سمیٹ کے بیان کروں تو تین قربانیاں تفصیل میں اور بھی آ سکتی ہیں، فی الحال آج کے تک تین قربانیاں. پہلی قربانی حسن مسنہ ابن حسن، حسن مسنہ ابن حسن جن کی تزکیہ اور طہارت کی بنیاد پر نفس زکیہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. کہ کربلا کی جنگ میں شریک تھے اور اتنے زخم کھائے سرکار سید الشہداء کی محبت میں، یعنی حسن کے بیٹے حسین کے ساتھ، جیسے کل حسین حسن کے ساتھ تھے۔ تو پہلا وہ جوان امام کی اولاد میں سے جس کا نام تقریباً معروف ہے، حسن مسنہ ابن حسن، لیکن تلواریں لگی، زمین پہ گر پڑے، لائے گئے، بے ہوش ہو گئے، اور ان کو زخمی حالت میں کربلا میں چھوڑ دیا گیا۔ لگتا کچھ ایسے کہ جیسے ان کا سر نہیں کاٹا گیا بلکہ شاید سر کٹنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا۔ مختلف قبائل کے کچھ مسائل آپ کے علم میں آتے رہتے ہیں کربلا کے حوالے سے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کا علاج کروایا گیا، اور ان کا علاج کروا کے انہیں واپس مدینے پہنچایا گیا۔ پھر وہ خون حسین کے انتقام میں ان کا وہ قیام کرنا وہ الگ موضوع ہے، نفس زکیہ۔ دوسرا شہزادہ امام کا وہ بہت معروف ہے، اور جتنا فریاد کریں جتنا ماتم کریں کم ہے، وہ 13 سال کا شہزادہ ہے، اور 13 سال کے شہزادے کو امام نے ایسے تیار کیا ہے کہ تاریخ میں کبھی کسی نے تعویذ کسی کی موت کے لیے نہیں باندھا ہوگا سوائے میرے معصوم امام کے۔ جب وقت شہادت تھا تو فرماتے تھے فروا سے، ام فروا، میرے قاسم کو لے کر آ۔ قاسم 3 سال کا شہزادہ ہے، امام نے تحریر لکھی ہے اور لکھ کر اسے حکم دیا ام فروا کو کہ اسے اس کے بازو پر باندھ، ام فروا اسے کھولنا مت، اسے قاسم سے جدا مت کرنا جب تک کہ کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ تمہارے خیال میں اس سے کوئی سخت ترین دن اور کوئی نہ ہو۔ امام نے دن نہیں بتایا، امام نے تاریخ نہیں بتائی، فیصلہ ام فروا پہ چھوڑ دیا کہ جس دن تم سمجھو کہ اب اس سے بڑا دن نہیں آ سکتا اس دن کھول لینا۔ اور یہ تعویذ ایسا بندھا کہ مدینے سے کربلا تک قاسم کے بازو پہ ہمیشہ تعویذ رہتا تھا۔ 10 محرم کا دن قیامت کا دن تھا، سب کی قربانیاں امام کے ذریعے سے پیش ہو رہی تھیں۔ ایک مرتبہ قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے تھے، اور کتنی بار آئے تھے، وہ شب عاشور اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا چاہتے تھے کہ اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑے ہوتے تھے کہ چچا میرا نام بھی شامل ہے نا، اور امام فرماتے تھے بیٹا اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ اصغر کا نام سنا تھا قاسم نے تو چہرے پر وہ جلال آیا تھا کہ حسن یاد آ گئے، تڑپ کے فرمایا چچا کہ اشقیہ ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے، اصغر تو اس قابل نہیں کہ میدان میں جا سکے۔ امام نے تسلی دے کے فرمایا بیٹا بیٹا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کر جاؤں گا اور اسے تیر مارا جائے گا۔ اور کبھی امام نے بچے کے شوق شہادت کو دیکھتے فرمایا بیٹا قاسم جانتے بھی ہو موت کسے کہتے ہیں، حسن کا خون بول رہا تھا، حسن کا وارث حسن کی زبان کو اس طرح انجام دے رہا تھا۔ فرمایا چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ واخر بتا 10 محرم کے دن میں کتنی بار قاسم آئے تھے، جب بھی آتے تھے امام سینے سے لگا دیتے تھے، اتنا روتے تھے کہ دونوں کو غش آ جاتا تھا۔ تاریخ کے جملے ہیں، ہائے میرا مولا کتنا مشکل وقت تھا جب اپنے قاسم کو اجازت دی ہوگی۔ قاسم روتے ہوئے ماں کے پاس آیا، ماں مجھے تو چچا دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں۔ جناب ابن فروا نے اس دن کو یاد کیا جب وصیت مشتبہ تھی، تھے, اور اب ام فروا کے اعتبار سے اس سے بڑا دن کوئی نہیں تھا. ارے بازو پر باندھا ہوا تعویذ پہلی بار کھولا گیا, اس طرح کے کھول کے پڑھا جا سکے. حوالے کیا, بیٹا لے جاؤ, لے جا کے چچا کو دکھانا, تمہارا کام آسان ہو جائے گا. تعویذ لیے ہوئے خدمت امام حسین میں آئے, جیسے ہی میرے مولا نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا, میرا دل کہتا ہے کہ کتنی بار چوما ہوگا, کتنی بار آنکھوں سے لگایا ہوگا, رخ کیا ہوگا, مدینے کا سلام کیا ہوگا. بھیا بھیا تیری محبت کے قربان جائے حسین, میری غربت کا خیال رکھا. قاسم کے لیے لکھا کیا تھا, یا بنیا قاسم, رونے والوں. اجی وصیت ہے, وصیت مولا حسین کے نام نہیں ہے, وصیت میں مولا حسین کا نام نہیں ہے کہ ان کے نام ہو, وصیت ام فروا کے نام نہیں ہے, وصیت قاسم کے نام ہے, قاسم کے بازو پہ بندھی ہوئی ہے, قاسم کے نام ہے. الفاظ کیا ہیں, یا بنی یا قاسم, اے میرے پیارے بیٹے قاسم, ادرک امک الحسین, اے بیٹا اپنے چچا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. اس پورے جملے میں مولا حسین کو تو مخاطب بھی نہیں کیا گیا, مگر روتے تھے حسین وصیت کو دیکھ کر, اجازت نہیں دے رہے تھے پھر بھی ایک ایک مرتبہ پردے خیمے کے پیچھے سے ام فروا نے رو کر فرمایا, مولا مولا اگر میرا وارث زندہ ہوتا مجھے بولنا نہیں پڑتا, مولا کیا بیوہ کا فدیہ قبول نہیں کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا, امام کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر رواں ہے, ریشے مبارک سے آنسو ٹپکتے جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے تیار کیا قاسم کو, ایسے تیار کیا امام نے, کیا کوئی کسی کو تیار کرے گا. ہاں سب کی تیاری مختلف ہوتی تھی, قاسم کو ایسے تیار کیا, گریبان چاک کر دیا, آستینوں کو پلٹ دیا, امامے کے دونوں طرف سے تحت الحنک کو لٹکا دیا, اور اپنے اس انداز سے تیار کیا جیسے کوئی یتیم تیار کیا جاتا ہے, کوئی مولا میدان میں بھیجتے ہوئے. اپنے قاسم کو کتنا پریشان تھے کہ اگر کوئی تلوار چلائے تو لباس دیکھ کے چھوڑ دے, یتیم بچہ ہے. اس لیے ایسے تیار کر کے امام نے گویا گھوڑے پہ گود میں لے کے سوار کرایا ہوگا. ہائے میرا لال قاسم, میدان کربلا میں چلا قاسم, رونے والوں. وہ جملہ سنا ہے نا کہ خدا نے قاسم کو کیا فتح عطا کی ہے. عباس کا شاگرد رہا ہے, حسن کا لخت جگر ہے, ایسی تلوار چلائی ہے کہ ایک کے بعد ایک چار بیٹے ارزق شامی کے واسطے جہنم ہو گئے. ارزق شامی خود مقابلے پر آیا ہے, ادھر ارزق بڑھا, ادھر امام در خیمہ کے قریب آئے, پردے سے پردے کو اٹھا کے آواز دی, بھابی مصلی بچھا لیں, کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا. میرے قاسم کے مقابلے میں ارزق شامی آ گیا ہے, آپ دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. ادھر امام نے دعا فرمائی ہے, پروردگار میں اپنے قاسم کی لاش کو اٹھا لوں گا, مگر ارزق کے غرور کو میرے قاسم کے ہاتھوں خاک میں ملا دے. امام کی دعا چلی.